اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آداب زندگی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظ العالی. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر سوالات کے ساتھ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ارشاد فرمائیے گا، کھڑے ہو کر بسکٹ، ڈرائی فروٹس کھانا کیسا، نیز کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں جن میں کوئی حرج نہ ہو؟
دراصل جو ہے نا، وہ جیسے کھانا ہم کہتے ہیں وہ ہے طعام.
جی،
جیسے سالن روٹی، سالن چاول، بریانی،
جی،
دال چاول،
بطور کھانے کے جو غذا،
بطور کھانا جو غذا جو ہوتا ہے نا،
جی،
تو اسے کہا جاتا ہے کھانا.
ٹھیک ہے،
عربی میں اسے بولتے ہیں طعام.
ٹھیک،
تو اس کا کھانا کھڑے کھڑے یہ معیوب ہے. البتہ جو بسکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اب جہاں ان کو کھڑے ہو کر کھانا، یعنی جہاں لوگ جو ہے نا اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو اس جگہ پہ اس کو کھڑے ہو کر کھانا جو معیوب سمجھا جائے گا، معیوب یعنی اسے روکا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اور پھل وغیرہ جو ہے نا، یہ تو کھڑے کھڑے کھانا عجیب سا لگتا ہے اگر دیکھا جائے تو.
ٹھیک،
یہ تو یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو پھل، جیسے کیلا ہے، کوئی بھی اسے کھڑے کھڑے نہیں کھائے گا، معیوب لگے گا. البتہ یہ ہے کہ بس یہ ذہن بنا لیں کہ جہاں کھڑے کھڑے کھانا، ایسی چیزیں کھڑے کھڑے کھانا اگر بندہ کھاتا ہے تو لوگ اس سے یعنی معیوب سمجھیں گے، اچھا نہیں سمجھیں گے، تو وہاں اس کا یہ کھانا درست نہیں ہوگا.
صحیح،
جہاں معیوب نہیں سمجھا جائے تو وہاں اگر کھڑے کھڑے کھاتا ہے تو
حرج نہیں.
ہاں، یوں ان مانو کر حرج نہیں، مگر یہ یاد رہے کہ کھانا بھی اگر کوئی کھڑے کھڑے کھاتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے. جب طعام کھڑے کھڑے کھانا گناہ نہیں ہے تو یہ بسکٹ اور پھل تو پھر دوسرا درجہ اس کا. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم شریف کے علاوہ جو بھی پئیں وہ بیٹھ کر پئیں.
ٹھیک،
اور جو بھی ہم کھانا وغیرہ کھائیں وہ ہم بیٹھ کر کھائیں.
زمزم کھڑے ہو کے پئیں،
زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی پینا، یہ کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے.
ٹھیک. حضور آپ نے فرمایا جیسے گناہ نہیں ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ ضروری ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ شرعی حکم جو آپ نے جیسے بیان کیا وہ کیا ہے. تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ گناہ نہیں ہے تو چلو کر لو، پھر کر لو، پھر بہت ساری چیزوں میں لوگ انوالو ہوتے رہتے ہیں. ایسوں کو کیا آپ نصیحت کریے؟ میں جرنلائز کر کے بات کر رہا ہوں. بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ گناہ تو نہیں نا کہہ رہے ہوتے ہیں، اچھا گناہ تو نہیں ہے پھر کر لو. آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا، معیوب جہاں سمجھا جاتا ہو، یعنی ناگوار یا برا لگتا ہو، لوگ اسے محسوس کرتے ہیں، تو ان کو کیا نصیحت کریں گے؟
دیکھیں، کئی ایسی چیزیں، اس کی تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ گناہ نہیں ہے.
جی،
اب طلاق ہے، دینا گناہ نہیں ہے، کیا کوئی دے گا طلاق؟
نہیں، بالکل بھی نہیں دینی چاہیے.
اپنی جمع پونجی لٹا دے، ساری تو نہیں لٹا سکتا کہ اتنا اگر لٹا دے کہ خود محتاج ہو جائے. اگر اپنی یہ رقم ساری لٹاتا ہے،
خرچ کر دیتا ہے،
اپنی رقم خرچ کر دو تو کیا یہ گناہ ہے؟
اپنی جائز رقم جائز طریقے سے خرچ کر رہا تو گناہ تو نہیں ہے.
نہیں، کسی کو دے دے نا، خرچ نہ کرے نا.
اچھا، کسی کو گفٹ کر دے،
کسی کو گفٹ کر دے،
گناہ تو نہیں ہے.
گناہ نہیں ہے نا.
جی،
کیا ہمارے یہاں کیا جاتا ہے؟
نہیں، یہ والا کام تو ہرگز نہیں کریں گے،
نہیں کرتے نا. تو کئی چیزیں ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے ماحول میں کی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، مگر وہ گناہ نہیں ہے اور ہم ان سے بچتے ہیں.
ٹھیک، ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تو ہم بچیں، بلکہ جو
ضروری نہیں ہے کہ جو
اخلاقی اعتبار سے،
بالکل ضروری نہیں ہے کہ جو گناہ ہو ہم اسی سے بچیں، کہ بعض چیزیں اخلاقی اعتبار سے ہوتی ہیں، بعض چیزیں جو معاشرتی اعتبار سے ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے،
کہ معاشرے میں اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو لوگ اسے اچھا نہیں کہیں گے.
صحیح.
تو اب ان چیزوں سے بچا جائے گا.
صحیح.
اب شادی بیاہ میں آپ دیکھ لیں, شادی بیاہ ہو گیا یا کوئی دعوت وغیرہ ہوتی ہے, تو اب دیکھیں کہ اس میں جو بعض رسم و رواج ہوتے ہیں, اب دیکھیں کہ شریعت نے کیسا پیارا اصول بیان فرما دیا کہ جو چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی اس پر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک, کیا جا سکتا ہے
اس میں عمل کیا جا سکتا ہے. چونکہ اگر آپ عرف و رواج سے ہٹیں گے, رسم و رواج سے ہٹیں گے, تو خاندان میں مسائل پیدا ہوں گے. حالانکہ ان سے ہٹنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے.
صحیح.
اگر آپ ہٹیں گے تو خاندان میں جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوں گی.
صحیح. تو اس کی اجازت دی,
اس کی اجازت ہے, بلکہ کرنے پڑیں گے تاکہ ایک جو ہے وہ ایک چیز ہے وہ برقرار رہے, وہ پھر مسائل پیدا نہ ہو.
اگلا سوال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے, کیا جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے؟
جی ہاں, جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی جیسا کہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے.
عام جمعے کی,
عام جمعہ.
ٹھیک.
اور جمعہ کا حج اسی لیے حج اکبر کہتے ہیں.
ٹھیک.
کہ 70 حج کے برابر ہے.
اللہ, پھر تو زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے.
بالکل, جمعہ والے دن نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے. کہ ہے نا کہ جیسے جمعہ کے دن امامہ پہنتا ہے, فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں.
سر, تو جمعے کے دن جیسے ابھی بات ہوئی, سوال آیا, آپ نے جواب ارشاد فرمایا, تو کیا ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے, اور وہ کون سی نیکیاں ہیں کہ جمعے کے دن ہم آسانی کے ساتھ کر بھی سکتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا؟
کئی ایسی نیکیاں ہیں. اب جیسے جمعہ کے دن قبرستان جانا یہ افضل ہے.
ٹھیک.
اپنے عزیز و اقربا یہ قبروں پہ جانا, فاتحہ پڑھنا یہ افضل ہے.
صحیح.
قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے جمعہ والے دن. یعنی جو بھی نیکی لے لیں, جو بھی نیکی ہے جمعہ والے دن اسے کرنا جو ہے نا, یہ 70 نیکیوں کے برابر ہے.
ٹھیک.
چاہے کوئی بھی نیکی.
اچھا, اب جیسے
صدقہ دینا ہو, کسی کی مدد کرنا ہو.
اب جیسے جمعے کی نماز تو عمومی طور پہ, یعنی جمعے کی نماز تو خاص ہے, جمعے کے ساتھ ہی تو جاتے ہیں لوگ, تو یہ جمعے کی نماز پہ جانے والے جو ہیں یہ بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ کچھ نیتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟
بالکل بالکل اضافہ کر سکتے ہیں. تو ویسے ہی ہے کہ جتنی نیتیں, اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا.
ٹھیک. تو جو کرنا ہے جمعے کے دن, کچھ نہیں کیا, کچھ نہ کچھ نہیں کیا, تو بہرحال عمومی طور پہ لوگوں کی بڑھ ہی جاتی ہیں, تو اہتمام کے ساتھ کریں گے تو ان شاء اللہ اجر و ثواب زیادہ پائیں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.
پہلے کے لوگوں کو تو یہ ملتا ہے کتابوں میں, چونکہ جمعہ پہلے شہر میں ایک ہی جگہ ہوتا تھا.
جی.
تو لوگ یوں سمجھے کہ بعض مقامات پہ تو وہ اشراق چاش کے بعد سے جو ہے چلنا شروع ہو جاتے تھے,
جمعے کی نماز کے لیے.
جمعے کی نماز کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے, کیونکہ پہلے جمعہ جو عید گاہ میں ہوتا تھا.
صحیح. یعنی ایک تو جمعہ شہر میں ہوتا تھا, پھر شہر میں بھی ایک جگہ ہوتا تھا.
شہر میں ایک جگہ ہوتا تھا.
اور اب تو ہمارے یہاں, مطلب
اب تو ہمارے یہاں کئی مسجدوں میں ہوتا ہے.
ٹھیک.
تقریباً مسجدوں میں ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ لوگ, چونکہ بابرکت دن ہے, ایک نیکی کا 70 گنا ثواب ہے, لوگ جو نا پہلی صف پانے کے لیے پہنچ جاتے تھے جلدی.
اہتمام کیا کرتے ہیں,
اہتمام کرتے تھے.
اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جمعہ اتنے بجے ہے تو بیان اتنے بجے ختم ہوگا, تو خطبہ اتنے بجے, تو یوں بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں. توجہ کر لیں اس کے اوپر, ریویو کر لیں, اور جیسے کہ فرمایا جانشین امیر اہل سنت نے کہ اہتمام کے ساتھ حاضر ہوں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں. اگلی کال دیجیے.
میرا جانشین امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو تحفہ دینا ہو تو کیا چیز دی جائے؟
دیکھیں, کوئی قریبی دوست ہو یا رشتہ دار ہو یا مسجد کے امام صاحب ہوں یا کوئی عالم صاحب ہو, تحفہ جن کو بھی دینا تو ایسا ہو کہ جس سے ان کو فائدہ ہو.
انہیں تو فائدہ ہوگا, مفت میں تحفہ مل جائے گا, کسی کو بھی دیں گے.
اب امام صاحب ہیں, ان کا گھر چھوٹا سا ہے.
جی.
کمرہ چھوٹا سا ہے. اب آپ نے اتنی بڑی جو ہے تختے لا کے دے دی ان کو, اتنا بڑا توغرا, اب یہ کہاں لگائیں گے؟ رکھنے کی جگہ نہیں ہے, یعنی لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے, رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے.
ٹھیک, ازمائش ہو.
اور آپ نے جو نا وہ یوں سمجھے کہ آپ نے اپنے حساب سے تو 1500 کو تحفہ دے دیا ان کو. بہت اعلیٰ. تو ان کو ضرورت تھی بچوں کے جو نا وہ دودھ کی, آپ نے 1500 کو تحفہ دے دیا. اب یہ بیچارے کہ کسی کو بیچنے جائیں تو بھی پھنسیں, تو بھی آزمائش میں ہیں, اب یہ بھی کس کو تحفہ دیں؟ تو خیر, اگر آپ 1000 روپے کا تحفہ توغرا دینے کے بجائے ان کو اگر آپ 500 بھی دے دیں نا,
یہ
ان کا کام چل سکتا ہے.
یہ زیادہ خوشی کا باعث ہوگا,
یہ زیادہ خوشی کا باعث ہوگا.
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا کیش جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے.
کیش دیں,
کیش ہی دیں,
جس کو بھی,
جس کو بھی دیں کیش دیں. ہاں, اگر آپ کے دوست ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کو اگر آپ یہ چیز دیں گے تو اس سے ان کو زیادہ خوشی ہوگی تو ان کو وہ چیز دیں.
اگر کسی کی ضرورت پتہ ہے ہمیں کہ یہ میرا دوست ہے, بھائی ہے, بہن ہے, یا جو بھی ایکس وائی زیڈ تعلق ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے,
پھر تو یہی چیز دی جائے,
پھر وہ چیز دے دیں,
پھر وہی چیز دی جائے کہ جس کی ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ اسے استعمال کر سکیں.
اچھا, جیسے آپ نے ابھی امام صاحب کی بات کی, یا کسی کو بھی جو تحفہ آیا, کیا وہ تحفہ بیچ سکتے ہیں؟
فی نفسی تو بالکل جائز ہے تحفہ بیچنا, مگر ہمارے یہاں جو نا یہ ہمارے ماحول میں معیوب سمجھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, کہ تحفہ دیا تو دیتے بھی نہیں ہیں لوگ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
جی
کہ جن سے بہت فری بھی ہو نا ان سے کوئی چیز مانگ لیں, مثال کے طور پہ قلم مانگ لیں
جی,
یہ قلم دے دو, تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ والا نہیں دے سکتا, یہ فلاں نے تحفے میں دیا تھا.
جی ہاں بالکل.
جی, تو تحفہ جو ہے اس کی ضرورت کا دیں جس سے وہ خوش ہو, جیسے کہ فرمایا. آپ کیا تحفہ لینا پسند کرتے ہیں؟
جو مجھے جو زیادہ جو خوشی ہوتی ہے نا, نیک اعمال ہے نا جو میرے سنن نے دیا اپنی اصلاح کے لیے 72, وہ مجھے تحفے میں دیے جائیں. اس کی نیتیں زیادہ ہوں گی, اس کی تعداد میں جتنا اضافہ ہوگا نا اس کے عاملین جتنے بڑھیں گے. روزانہ جو نیک عمل کا جائزہ کرتے ہیں اس کا مجھے سوال سوال.
یہ تو مدنی تحفہ ہو گیا نا,
یہی تحفے مجھے دیں آخرت کے.
اللہ آپ کو برکت,
اللہ کا کرم, اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے الحمدللہ.
اللہ آپ کو سلامت,
جتنا شکر ادا کیا جو وہ کم ہے.
اگر کسی نے مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کر لیا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟
جی ہاں, معاذ اللہ اگر کسی نے مسجد کی بجلی استعمال کر لی موبائل چارج کر دیا, ایک تو یہ کہ وہ توبہ کرے, دوسرے اسے تاوان ادا کرے.
توبہ بھی کرنی ہوگی,
ظاہر ہے کہ وہ بلا زیادہ شرع استعمال کیا نا.
تو یہ موتقف
وہاں تو جو وہ ذر اس کی صورتیں ہوتی ہیں, جہاں عرف ہوتا ہے وہاں ایک الگ حساب ہے, اور موتقف کے لیے بعض چیزوں کی اجازت ہوتی ہے, بعض اوقات جو کمیٹی ان سے پیسے لے لیتی ہے, وہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں, وہ جو بھی اس کی شرعی کوئی عہدہ ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, دیکھیے مسجد کی بجلی کسی کی ملک تو نہیں ہے نا,
اس نے کسی کی ملک نہیں ہے نا, اس لیے یوں استعمال نہیں کر سکتے.
تو ہم کیوں نہیں کر سکتے پھر؟ وہ تو عوامی ہے.
یہ جو بھی ہے نا وقف کی چیزیں, اب جیسے مسجد کی بجلی ہو یا جو سرکاری لائٹ ہوتی ہے
جی,
تو ایک تو یہ کہ جو لائن جا رہی ہے مین لائن وہ بھی, اور جو بجلی کے پول وغیرہ ہوتے ہیں, ان سب کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو نا ذرا وقف کے ان کے احکام وقف والے ہیں.
ٹھیک ہے, پرسنل یوز میں نہیں لا سکتے,
پرسنل یوز میں بندہ نہیں لا سکتا کسی صورت, یعنی وہ کہ اجازت بغیر اجازت نہیں لا سکتا, یعنی اس کی اجازت کی جو شرعی اجازت کی جو صورت,
جیسے لائٹ جل رہی ہے مسجد میں عرف میں جو لائٹیں جلتی ہیں اس میں بیٹھ کے اگر ہم
بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ہاں, اب جیسے آپ آئے آپ نے تلاوت کرنی ہے, وہ آپ لائٹ بھی جلائیں پنکھا بھی آن کریں.
ٹھیک ہے,
اگر آپ کا یہاں کا عرف ہے اے سی چلانے کا تو اے سی بھی چلائیں تلاوت کرنے کے لیے.
عرف
بعض ممالک ہے جہاں اے سی چلانے کا عرف ہوتا ہے, بعض یعنی وہاں یہ ہے کہ نماز کے وقت اے سی چلایا جاتا ہے,
اور بعض
جگہوں پہ جو ہے وہ مستقل اے سی چل رہا ہوتا ہے.
ٹھیک, اور بعض جگہ تو وہ پنکھوں کی بھی جو بورڈ ہوتا ہے نا اس کو لاک کر دیتے ہیں کہ نہیں جی بس اس ٹائمنگ میں
بس صحیح, تو جیسا عرف
ہے اس کی
بالکل
اس کو اپنانا پڑے گا. اور اب آپ کمیٹی کو سمجھانے نہ بیٹھ جائیں بلکہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ اس میں عافیت رہے گی
انشاءاللہ.
اگلی کال دیجیے.
کسی مسلمان کے ایپوں پر مشتمل خبریں یا پمفلٹ چھپوانا کیسا ہے؟
یہ تو بڑی بات ہے, اس سوال میں میں ایک اور چیز بھی شامل کر دیتا ہوں. حضور, یہ مسلمان کی خلاف پمفلیٹ, یہ خبریں, یہ تو بڑی بات ہے, لیکن عمومی طور پہ لوگوں کا جہاں چار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا, جہاں سے گزر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے, تو یہ اس قسم کی خبروں کو جو ہے نا آگے بڑھانا یہ کرتے ہیں.
دیکھیں اس میں جو نا دو چیزیں, جیسے ایک تو ہوتی ہے غیبت, غیبت کہے کہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہے,
ہے غلطی ہے,
عیب ہے, غلطی ہے, وہ یہ برائی کرتا ہے.
صحیح ہے,
وہ بند کمرے میں شراب پیتا ہے.
صحیح,
وہ چاہتا ہے میری بات باہر نہ آئے, بند کمرے میں پی رہے ہیں نا, اسی لیے چوک پہ نہیں پی رہا.
ٹھیک ہے, یا نماز قضا کرتا ہے,
یا نماز قضا کرتا ہے.
صحیح,
ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ وہ عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں, وہ شراب پیتا ہی نہیں ہے, وہ نماز قضا کرتا ہی نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ دو صورتیں میں. ٹھیک ہے, اگر عیب ہے
جی,
اسے اگر بیان کیا, کسی کو کہا
جی
بلا اجازت شرعی, تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوئی غیبت,
غیبت ہو گئی,
یہ غیبت ہوئی.
صحیح,
کہ پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا.
صحیح,
اگر عیب نہیں ہے
جی
تو یہ ہوا بہتان,
اللہ
جو کہ غیبت سے بھی سخت ہے.
استغفر اللہ,
کہ ایک تو اسی دل آزاری اور دوسرا شدید یہ کہ وہ چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں, اس پر الزام دھر دیا, یہ زیادہ خطرناک ہے.
صحیح.
اچھا, ہمارے یہاں کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر عیب اگر ہوتا ہے نا, وہ کہیں گے یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں.
جی, منہ پہ کہتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں میں.
ہاں, منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں, تو بھائی یہی تو غیبت ہے.
یعنی یہ والا سچ بولنے کی اجازت نہیں,
یہ والا سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے بلا ضرورت.
جی,
हाँ अगर आपने कारोबार करना है किसी, अब जो है वो आप गए किसी के पास, अब उसको पता है कि यार ये बेचारा वो जो है ना बंदा तो चूना लगा देगा,
चिटर है तो
ये है चिटर, अब ये बेचारा इसके जो ना वो आगे बातों में, अब उसको इजाजत है उसका अगर जन्ने गालिब अगर ये इसकी बात मान लेगा
जी।
तो ये उसको ये बता दे कि भाई ये चिटर है, तुम कहाँ से चक्रों पर गए हो। अब ये भी खाली चिटिंग वाले ही बातें बताएगा, अगर ये बंद कमरे शराब पीता तो ये नहीं बताएगा
उससे मुतालिक,
भाई नमाज कैसा करता है तो वो भी नहीं बताएगा, सिर्फ कारोबार के मुतालिक बताएगा और कुछ ज्यादा नहीं बताएगा।
तो फिर बुराई
माँ बाप के साथ तो बदतमीजी करता है, ये कुछ भी नहीं, बस सर वही बातें बताएगा जो उसके कारोबार के मुतालिक है,
उसको यानी बचा
चिटिंग है उसके बच्चे जिसमें वो बच सकता है,
सही,
बाकी ये दीगर चीजें वो नहीं बताएगा।
और बोहतान वाली बात तो किसी सूरत,
बोहतान वाली बात तो किसी सूरत।
अच्छा अब ये इरशाद
बोहतान तो बनता ही नहीं ना, ये बंदा चीटर ही नहीं है, उसको चीटर बना दो तो फिर थोड़ी होगा काम।
तो अब ये इरशाद फरमाइए मतलब जिनको ये आदत पड़ी हुई है बुराई वो कहाँ बुराई करें फिर, वो क्या करें फिर?
असल में देखें कि गीबत में जो ना तो गुना है ना, गुना में लज्जत है और ये लज्जत फानी है, ये रहती नहीं है, वक्ती तौर पर जो ना इसकी जो ना वो एक लज्जत है, वक्ती तौर गुना में लज्जत होती है कि बंदा इसमें खुशी महसूस करता है, और तो गीबत नहीं मिठास है, वक्ती तौर बंदा जो ना यूँ खुशी महसूस करता है और बस एक मिठास उसकी महसूस होती है, लिहाजा जब भी गीबत करने का जी चाहे कुछ ऐसा पेट में दर्द हो ना तो दुरुशी पढ़ ले,
वो दर्द खत्म हो जाएगा,
दर्द खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह करीम।
चले
अब जो शैतान उसको रोकेगा कि भाई तू खैर गीबत नहीं कर रहा तो ये नेकी भी ना कर,
मेरे पेट में दर्द हो रहा है, नेकी की तरफ आ
गया तो वो उल्टा उसको रोक लेगा, बच जाएगा ना उसमें रोकेगा ना उसमें शैतान उसको रोकेगा,
रुके तो नहीं ना ये तो पढ़ता रहे, पढ़ता रहे
ये पढ़ता रहे। तो अब क्या है कि अगर जबान से जो चीज करना मना है ना तो वो लिख कर भी करना मना है। सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल कलम अहदुल लिसानैन, ये कलम जो है ना ये भी एक तरह से जो ना वो
जबान
ही की तरह है। अच्छा लिखने का तो ये मसला है कि जब तक ये लिखा रहेगा और ये चलता रहेगा तो इसके लिए तो मसाइल नहीं, तो चलता रहेगा सिलसिला लिखने वाले पर। अब इसे ना आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें जो ना किसी की पोस्ट बना के चला दी भी ये भी खतरनाक है, तो ये तो सारे नाजायज सारे गुनाह वाले काम है, लिहाजा अगर कभी ऐसा किया है तो इससे तौबा करे।
अच्छा जैसे सोशल मीडिया की आपने बात की, किसी के अयूब पर मुश्तमिल किसी की कमजोरियों पर मुश्तमिल पोस्ट है उसको शेयर कर दिया या जैसे फेसबुक पर है तो लाइक कर लिया तो ये भी गोया कि उसकी मदद होगी?
जाहिर है कि लाइक करना तो ये हो ना कि तुम सही कह रहे हो
जी, शामिल होगी ये भी उस गुनाह में
शामिल हो गया, यानी लाइक करने का मकसद ये है ना कि भाई तुम सही कह रहे हो
जी।
अच्छा अब उसके लाइक को दीगर लोग भी देखेंगे कि इसने भी इस चीज को लाइक किया है, इसका मतलब ये सही है, ये
इतने लोगों ने कह दिया कि सही है बात, तो
अलग सर पर होता है नहीं बात वक्त बातों का और लोग चल रहे होते हैं, अल्लाह हमें महफूज रखे।
तो ये इशारत फरमाया दूसरों को ऐब तो नजर आ जाते हैं, जो आपने जैसे कैटेगरी बयान के करके बयान फरमाया कि एक तो वो है कि जो बाकी में उसके अंदर ऐब पाया जा रहा है जिसको आप फरमा रहे हैं कि ये गीबत है ये भी गुनाह इससे बचना है हमें, दूसरा आपने फरमाया कि वो ऐब उस बेचारे में है ही नहीं, खामखाई उसके ऊपर जो है वो तोहमत इल्जाम लगा रहे हैं। तो अब ये दूसरों के ऐब तो बहरहाल नजर आ जाते हैं, अब ये करें क्या कि हम अपने देखें दूसरों के ना देखें, इसका क्या हल है?
हमारी मेमी ने ना पोते जेकर सांझी थे ना, अपनी हम करेंगे ना हम अपनी फिक्रों में लग जाए ना
जी,
अपने अंदर क्या क्या बुराइयां हम इसको हम देखने में लग जाए तो शायद हमें जो ना दूसरों की तरफ जो ना नजर करने का हमारा वक्त नहीं होगा। कोई बंदा जो फारिग होगा तो इधर उधर नजर करेगा,
सही,
अपने आप ही में इतना मसरूफ हो जाए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करे, अपनी हरकत पर नजर रखे, अपनी बातों पर नजर रखे, अपनी समाज पर नजर रखे, अपनी आंखों पर नजर रखे कि मैंने क्या देख लिया आज जिसका मुझे शरीत ने मना किया था, मैंने वो सुना कि जिसका शरीत ने मुझे मना किया था, मैंने आज वो कहा जिसका शरीत ने मुझे मना किया था, मैंने वो सोचा जिसका शरीत ने मुझे मना किया था, मेरे दिल में जो ना वो मैंने वो बातें रखी जिसका शरीत ने मुझे मना किया था, अपने आप ये लग जाएगा ना मसरूफ हो जाएगा तो फिर ही जो ना वो दूसरों से बेनियाज हो जाएगा,
ठीक
मसरूफ हो जाएगा ना,
अपनी फिक्र कर
अपनी फिक्र करें,
अपने आप को देखें हम कहाँ खड़े, अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, परहेजगार और फरमाबरदार बंदे बन जाए। यहाँ पे भी मैं यही अर्ज करूँगा नेक आमाल का रिसाला ले लें और उसको पढ़ें कम अज़ कम, इंशाअल्लाह ये जो फरमाया ना जानशीन अमीर कि अपनी फिक्र करें तो उसमें अपनी फिक्र का सामान है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इसलाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह, तो उसमें अपनी इसलाह का सामान है कि मैं खड़ा हुआ कहाँ पर हूँ, मैंने कितनी नेकियाँ करी, कितने गुनाह किए, किस जगह पर हूँ, तो تو اپنا محاسبہ کریں دوسروں کو اس معاملے میں چھوڑ دیں کہ ان کے عیب بیان کریں. اللہ پاک ہمارے عیبوں کا پردہ فرمائے. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ استخارے سے کیا مراد ہے؟ کیا استخارہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں؟
اور دیکھیں اس میں یہ کہ استخارے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا, مشورہ لینا.
ٹھیک, یعنی اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے.
مفہوم یہ, جی جی. البتہ جو پاورفل جو استخارہ وہ تو یہ کہ جو احادیث میں ہے. البتہ بعض جو استخارے جو وہ بزرگوں سے بھی ثابت ہیں تو انہیں کرنے میں حرج نہیں. جو آن لائن یا جو فون وغیرہ پہ ہوتا ہے یہ وہی ہے کہ جو بعض بزرگوں سے ثابت,
جیسے ہماری ابھی جو پروگرام ہوتا ہے,
جی ہاں
اس میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں.
ایسے ہی کرتے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ علماء کی طرف سے اجازت ہے, کوئی سے منع نہیں ہے, تو کر سکتے ہیں.
یہ بھی ہو سکتا ہے,
بالکل ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
آپ کو میری عمر لگ جائے ایسا کہنا کیسا؟
جائز ہے, اس طرح جملہ کہنے میں حرج نہیں ہے. اس کے بجائے اگر یہ کہنا کہ اللہ کریم آپ کو جو ہے وہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے تو یہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ قادر مطلق ہے کہ کسی اور کی عمر لے کر, یعنی کسی اور کی عمر جو ہے نا وہ کم کر کے اور اس کو لگا دے, ذرا وہ قادر مطلق ہے کہ اس کو بھی دے اور اس کو بھی دے.
صحیح.
اب جیسے حضرت داؤد علیہ نبی نا والی صلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال تھی, اور حضرت آدم علیہ نبی نا والی صلاۃ والسلام کی عمر شریف 1000 سال تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری عمر 960 کر دے اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پورے 100 سال کر دے. اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا.
یعنی تو دیکھیں کہ نبی 40 سال کم ہو گئے اور ان کی 40 سال بڑھ گئے, یعنی جو تقدیر میں تھی,
جو تقدیر میں تھی بالکل
وہ یوں ہو گیا.
بالکل
ٹھیک ہے, تو ہم دعا یہ کریں کہ اللہ آپ کو بھی لمبی عمر دے. ہمیں
بالکل
لمبی عمر مانگنی چاہیے.
نیکیوں بھری امیر سنت کی میں عادت دیکھی, امیر سنت جب بھی کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیوں بھری, سنت بھری, لمبی عمر, عافیت والی عطا فرمائے.
عافیت بھی لگا دے. ہاں تو لمبی عمر بعض اوقات جو ہے وہ
بالکل, ہاں بندہ گناہوں میں مبتلا ہے,
آزمائش,
تو اس میں تو یہ چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ جلدی چلے جائے قبر میں تاکہ یہ جو ہے نا وہ منفی اکاؤنٹ جو ہے نا یہ بند ہو.
بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں, کیا موت کی تمنا کرنا درست ہے؟
اصل میں دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ ناجائز ہے, موت کی دعا کرنا یہ ناجائز ہے.
صحیح, اس پہ صبر کریں.
اس پہ صبر کرنا ہے.
ٹھیک,
دعا نہیں کر سکتے.
صحیح.
اور اس پریشانی پر جو کہ سب سے بڑی پریشانی ہے گناہ والی,
جی
اس پر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو یہ جائز ہے.
یہ جائز. اچھا اسی طرح مدینے میں مرنے کی بھی تو دعا کرتے ہیں نا لوگ کہ ہم مدینے جا رہے ہیں بس دعا کریں ہم واپس نہ آئیں.
اس میں وہی کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل پڑوس مل جائے, اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک,
یہاں چونکہ وہ دنیاوی پریشانی کے لیے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کے لیے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ ذرا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا ہوتی تھی کہ ہم جو ہے وہ ان کی امت میں ہوں.
جی,
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی, اور یہ جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرح سے امتی بھی ہوں گے,
یعنی آئیں گے جب.
بالکل, چونکہ ابھی تک یہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے, جب یہ آسمان دنیا پہ جو ہے نا یہ تشریف فرما ہے, قرب قیامت میں جامع مسجد دمشق کے شرقی منارے پر جو ہے نا یہ تشریف لائیں گے.
صحیح, تو اس وقت جب آئیں گے تو شریعت محمدیہ پہ عمل کریں.
بالکل, یہ قرآن پاک کی تعلیم دیں گے, انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے, قرآن شریف کی یہ تعلیم لگے, دین جو ہے نا کہ دین محمد اسی کی تبلیغ کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں, ان کی شان دیکھیں کہ جب تشریف لائیں گے, جب ان کا آخری وقت ہوگا, جب ان کا وصال ہوگا تو ان کی تدفین بھی سرکار علیہ السلام کے برابر میں ہوگی, وہی ہوگی,
روزہ اطہر جو ہے
اطہر وہی ہوں گی.
اور وہاں غالباً علماء نے بیان کیا کہ ایک قبر کی گنجائش ہے وہ اسی لیے.
جی ہاں, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے ہو سکے وہ, میں مفہوم عرض کروں, جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا.
حدیث پاک ہے
یہ, حدیث پاک ہے.
سبحان اللہ, تو یہ دعا پھر جائز ہے؟
تو ظاہر ہے کہ یہ دعا جائز ہے.
ٹھیک,
اور ایک عاشق کے, ہر عاشق کی تمنا ہونی چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا دیکھیں نا, کہ ہمارے اکثر یہ دعا مانگی جاتی ہے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کریم مجھے جو وہ شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں,
یعنی
مدینہ, یعنی مدینہ میں موت عطا فرما.
اور
دیکھیں نا ان کی دعا قبول ہوئی.
दुआ भी कबूल हुई,
दुआएं के कबूल हुई कि शहीद हुए ये, और तदफीन कहाँ हुई।
अल्लाह अल्लाह।
अब ये कि रहती दुनिया तक जब भी मुसलमान जाएंगे तो पहले सरकार सलातों की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, पेश करेंगे, और फिर सिद्दीक अकबर की बारगाह में, और फिर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में।
वो जो रोजा अतहर पे मतलब जो सुनहरी जालियां जो हैं
जी,
तो वहां जो वो मतलब तीन सुराख बने हुए हैं, तो जो बड़ा वाला है गालिबन अमीर अहले सुन्नत ने भी फरमाया था बड़ा वाला जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम,
खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर सिद्दीक अकबर
सीधे हाथ वाला,
सीधे हाथ वाला,
सीधे हाथ वाला मुसलमानों के पहले खलीफा सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब है वो,
ठीक है,
और जो दूसरा वाला जो है उल्टी जानिब जो है वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब।
मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मुक्तदी ने इमाम की तकबीर से पहले ही अपनी तकबीर तहरीमा मुकम्मल कर ली, इसका नमाज पर क्या असर पड़ेगा?
उस मुक्तदी की नमाज नहीं होगी, यहाँ तक के उलमा फरमाते हैं कि जो अल्लाह का लफ्ज है ना
जी,
वो अगर जो उसने इमाम के साथ कहा
ठीक है,
और जो अकबर है वो उसने इमाम से पहले खत्म कर लिया, तो उसकी नमाज नहीं होगी।
तो आइम्मा इकराम जब जैसे हम जमात से नमाज पढ़ रहे होते हैं तो इमाम साहिबान उमूमन थोड़ा तकबीर खींच के कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अब इनके खत्म करने से पहले अगर हमने खत्म कर दी
जी तो अपनी नमाज, यानी हाँ हमने अगर खत्म कर दी तो अपनी नमाज शुरू,
मुक्तदी ने खत्म कर दी तो नमाज शुरू ही,
नमाज शुरू ही नहीं हुई, शामिल ही नहीं हुआ,
फिर इनके बाद ही कहने में आफियत,
बिल्कुल इनके बाद ही कहे,
इनके बाद कहे। अगली कॉल दीजिए।
मुझे ये पूछा था कि सबसे अफजल जुबान कौन सी है?
सबसे अफजल जबान अरबी है, अरबी जबान कुरानी जबान है, खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान है
जी,
और जन्नतियों की जबान भी अरबी ही होगी।
अल्लाह पाक
पहले जन्नत की जबान अरबी,
अच्छा जन्नत में सबको अरबी आ जाएगी,
अरबी आ जाएगी जन्नत में, क्यों तो मरने के बाद आ जाएगी,
मरने के बाद भी अरबी,
तलकीन जो वो किस में करते हैं?
अरबी में करते,
अरबी में करते हैं। अच्छा हमारे जो कहा जाता है कि सवालत कब्र होंगे तो किस तरह होंगे? मर रबू का माँ दीन का माँ कौन तकुल,
तो वो अरबी ही में होंगे,
अरबी ही में होंगे
ठीक है। तो अरबी जबान तो आ जाएगी, वैसे इनका जब सवाल हो रहा था तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी, इन्होंने जबान कहा कि सबसे अफजल जबान कौन सी, तो जुबान के बारे में एक बात यूं सुनिए कि उस जुबान से दुआ कराओ कि जिससे गुनाह ना किए हो, ये दुरुस्त है?
हाँ ये है कि उस जबान से दुआ कराओ कि जिसने गुनाह ना किए हो।
कैसे कराए ये अपने बारे में खुशी खुद ही खुशगुमानी रखें कि हमारे हमने इस जबान से,
नहीं इसमें ये कि हम सामने वाले के बारे में जो ना अच्छा गुमान रखें कि अपने से जो दूसरा है उसके बारे में, अगर हम उसको गुनाह कर तो नहीं कहेंगे ना, हम उससे दुआ करवाएंगे,
दूसरों की जो जबान है उससे हम दुआ कर रहे हैं, ठीक है जी। अगली कॉल दीजिए।
वो कौन सा दिन है जिस दिन कपड़े की कटाई नहीं करनी चाहिए?
मंगल वाले दिन कपड़े की कटाई नहीं करनी चाहिए। सैयद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर्रहमान फरमाते हैं कि मंगल के दिन कपड़ा ना काटा जाए। हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु जो कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, इन्होंने फरमाया जो कपड़ा मंगल के रोज काटा जाए वो जले या डूबे या चोरी हो जाए। अच्छा अब देखें कि मंगल के दिन कपड़ा काटना ये गुनाह नहीं है, पर वाजिब भी नहीं है,
यानी ना गुनाह है ना लाजिम,
ना लाजिम है
ठीक।
पीर शरीफ काट लें
ठीक है,
बुध वाले दिन काट लें
सही,
जुमेरात काट लें, जुमा काट लें, मंगल वाले दिन ना काटे उस मंगल वाले दिन सिलाई कर लें, यानी उनके लिए ना कि जो दर्जी हैं
जी जी,
तो उनके लिए ज्यादा आजमाइश है, तो वो इसको यूँ मैनेज तो कर सकते हैं
सही।
अच्छा हमारे यहाँ ज़रा कि जो दिन जो शुरू होता है वो मगरिब से मगरिब तक है
सही,
अब जैसे मंगल वाले दिन मगरिब का वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, मंगल चली गई, अब ये काट लें कपड़ा
सही, यानी हमारे उर्फ में पीर ही कहला रहा होता है और मंगल लग चुका होता है।
नहीं मैं मंगल की बात कर रहा हूँ,
नहीं मैं पीछे से आ रहा हूँ,
हाँ उर्फ में आज जो पीर शरीफ वाला दिन है
वो
अब जैसे मगरिब दाखिल हो जाए गुरूब आफ्ताब हो जाए तो मंगल लग गई, मंगल शुरू हो गई, अब ये ना काटे।
अब अगले दिन जब मगरिब आएगी तो बुध लग गया,
बुध लग गया
तो ठीक है, इस ड्यूरेशन में बचे
बचे
इस्तनाब करो, और बयान कर दिया कि अगर शरण
शरण
जायज है ठीक। अगली कॉल दीजिए।
मेरा ये सवाल है क्या मुसलमान जिन्नात जन्नत में जाएंगे?
मुसलमान जिन्नत के बारे में ये कि वो मकाम आराफ में रहेंगे।
जिन्नात मुसलमान होते हैं?
बिल्कुल होते हैं, जिन्नात में साहबे कराम भी हैं, पूरी सूरह जिन्न है। मुसलमान जिन्नात जो है ना ये मकाम आराफ में रहेंगे, जन्नत के साथ एक मकाम है वहां रहेंगे। मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जन्नत जो है ना ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जागीर है।
ठीक है, यानी मिल्कियत है उनकी।
हाँ समझे, मिल्कियत है
ठीक,
उनकी जागीर है, तो इसमें जो इनकी औलादे रहेगी,
इंसान रहेंगे,
इंसान रहेंगे
ठीक। अगली कॉल दीजिए।
کیا حج اور عمرے کے لیے سوال کر سکتے ہیں؟
جی نہیں، حج اور عمرے کے لیے سوال کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔
دل تو مچلتا ہے نا حضور، سب کا ہی مطلب ایک جو عاشقان رسول ہیں جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہیں تو وہ چاہتے تو ہیں کہ پر لگ جائیں، کاش ایسے ہی پہنچ جائیں۔ تو بعض اوقات بالخصوص جب یہ ایام ہوتے ہیں، حج کے ایام ہوتے ہیں، یا بالخصوص ہمارے یہاں ربیع نور شریف میں اور رمضان شریف میں کافی سارے عاشقان رسول جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دل بڑا مچلتا اور دل کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بس کچھ ہو جائے اور ہم پہنچ جائیں۔ تو اگر کوئی کرے تو
نہیں، دیکھیں کون ایسا مسلمان نہیں جس کا دل نہ مچلتا ہو وہاں جانے کے لیے۔
جی
چونکہ ہمیں شریعت نے منع فرما دیا، سوال ہم نہیں کر سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے ہم اس کے لیے ٹکٹ وغیرہ، اخراجات وغیرہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض یمنی حج کے لیے بے سامانی کے ساتھ روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں اللہ
یعنی
تعالیٰ،
ساتھ لے کر ہی نہیں آئے،
کچھ ساتھ لے کر نہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر جنہوں وہ سوال کرنا شروع کر دیتے، اور کبھی جب وہ غصب و خیانت کے مرتکب ہوتے تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ توشہ ساتھ لے کر چلو، اوروں پر بال نہ ڈالو، اوروں پر اپنا وزن نہ ڈالو، سوال نہ کرو کہ بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔
اچھا، اگر کوئی جانے کے لیے ادھار رقم لے لیتا ہے، جیسے اس کے تعلقات ہیں، کاروباری ٹرمز ہیں، اور وہ ادھار لے لے کسی سے، مطلب ایسی ہے کہ بیزتی والا نہیں ہے معاملہ، بھائی سے لے لے یا جہاں کاروباری ڈیلنگ ہے وہاں کمپنی سے ریکویسٹ کر دے کہ جی مجھے اتنے اتنی رقم آپ ادھار دے دیں اور میں قسطوں میں یا جو بھی صورت بنتی ہے جائز اس طریقے سے میں واپس کر دوں، تو ادھار لے کے جا سکتا؟
ہاں، اگر اس کے بعد اتنی تنخواہ وغیرہ اتنا مال ہے یا کچھ بھی ادا کر لے گا تو بھی قرض لے رہا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، قرض لے کر جا سکتا ہے،
ایسے جا سکتا ہے، سوال
نہیں کر سکتا۔ مگر دیکھیں وہ قرض ادا کرنے کی نیت ہو اور اس کے بعد اتنا ہو کہ میں اتنے عرصے میں بھی یہ قرض ادا کر لوں گا، چونکہ گھر کا خرچ بھی چلانا ہے،
جی
گھر بھی چلانا ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ اچھا، البتہ اگر اس پہ حج فرض ہو چکا ہے، اب اس کے پاس مال نہیں ہے، اس نے اس وقت ادا نہیں کیا تھا، تو اب تو اس پہ لازم ہے کہ یہ قرض لے اور حج کرے۔
یعنی وہ جو حج فرض ہوا تھا وہ بہرحال اب کرنا ہی ہوگا،
وہ تو کرنا ہی ہوگا، وہ تو قرض لے کر اس کو حج ادا کرے، وہ تو کرنا ہی۔
اچھا، ایک دفعہ جیسے حج فرض ہو گیا، اس کے بعد اس کے پاس اتنے اسباب نہیں رہے کہ حج کرے،
جی
تو وہ حج ساکت نہیں ہوگا،
ساکت نہیں ہوا،
وہ حج فرض ہو گیا تھا، اب اسے ایک حج فرض کرنا پڑے گا،
بالکل،
اور پھر ہی اس کی خلاصی اس حوالے
سے اس کی چھوٹے
چھوٹ ہوگی۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اگلی کال دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا جانوروں کی کھال پر بیٹھنے سے بھی انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے؟
جی ہاں، جس طرح گوشت کی تاثیر ہوتی ہے اسی طرح جانور کی کھال پر بیٹھنے کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ اب جیسے نا کہ بعض متکبرین جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چیتے کی کھال جو ہے نا اس کی زین بناتے تھے گھوڑے پر، جو وہ حالانکہ گھوڑا گھوڑے کی کھال بھی ہے، تو وہ کیا وہ اس پہ چیتے کی کھال پر رکھتے تھے،
گھوڑے کی پیٹ پہ،
گھوڑے کی پیٹ پہ چیتے کی کھال رکھتے تھے اور اس پر سواری کرتے تھے، تو یہ متکبرین کی علامت ہے۔ اور چیتے کی کھال ہوگی، شیر کی کھال ہوگی، یہ تکبر لاتی ہے، جبکہ جو بکرے کی کھال ہے وہ عاجزی لاتی ہے۔
کھال پہ بیٹھے،
ہاں کھال پہ
بیٹھنا ہے، کو بھی دیکھا، آپ کو بھی دیکھا،
بکرے کی کھال استعمال کر۔
ٹھیک،
میرا آجی عبید رضا سے یہ سوال تھا کہ بزرگوں کی نشست گاہ پہ بیٹھنا کیسا ہے؟
نہیں، ادب کرنا چاہیے، بزرگوں کی نشست گاہ پہ، جو بزرگوں کی جو مخصوص بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو ادب کرنا چاہیے۔
یہ جو ادب ہے اس کی برکتیں ملتی ہیں؟
بالکل، بادب با نصیب کی برکت ملتی ہیں۔
اور ہم نے دیکھا جیسے جامعۃ المدینہ میں بھی ہم دیکھتے تھے، دیگر جگہوں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دینی استاد ہوتا ہے اس کی سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھتے، اسی طرح پیر صاحب کی سیٹ پہ
بالکل نہیں بیٹھتے،
تو یہ اچھا انداز ہے مسلمانوں کا۔ اچھا حضور، یہ مطلب ہم نے بعض فیملیز میں یہ دیکھا ہے، بچوں کی یوں تربیت کی جاتی ہے کہ بیٹا کوئی بڑا آئے نا تو آپ نے سیٹ چھوڑ دینی ہے، جیسے یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ بڑوں کی نشست گاہ پہ نہ بیٹھیں، بزرگوں کی نشست پہ نہ بیٹھیں، جہاں پہ جس کرسی پہ جس صوفے پہ باقاعدہ وہی بیٹھتے ہیں تو نہ بیٹھا جائے جو ان کے لیے خاص ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ بھی ایک بچوں کو ذہن دیا جاتا ہے کہ بیٹا جیسے ایک محفل ہے نا، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں 5-7 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی اور بڑا آ جاتا ہے آپ سے عمر میں یا منصب میں یا علم میں بڑا آ گیا تو آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، یہ انداز درست ہے؟
بالکل، یہ انداز درست ہے،
کرنا چاہیے
کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی ادب میں آئے گا نا
جی
کہ بڑے آئیں. اب کیا ہے کہ یہاں ایک ادب بھی ہو گیا, ایثار بھی ہو گیا, دونوں چیزیں ہو گئی.
بسوں میں بھی میں نے دیکھا حضور, بعض اوقات میں نے دیکھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کہ اگر سیٹ نہیں ہے یا با سہولت سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص تو وہ کسی بزرگ وغیرہ کو بٹھا لیتے ہیں نوجوان.
الحمدللہ, لیکن ہمارا یہ ماحول ہے الحمدللہ, ہمارے ملک میں یہ ہے کہ کوئی بڑی عمر کا آئے گا تو اس سے وہ بٹھا دیا جائے گا.
اس کو اللہ کرے کہ کنٹینیو رہے,
کنٹینیو اللہ کرے کنٹینیو رہے.
ٹھیک,
کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا میرا اس طرح جو نا عوام میں ٹرانسپورٹ اس میں سفر نہیں ہوا, ورنہ پہلے تو میں دیکھتا تھا, میں خود بھی کھڑا ہو جاتا تھا, جو بڑی عمر کے ہوتے ان کو بٹھا دیتے, عرض کرتا تھا بیٹھ جائیں.
انہیں پتا ہوتا تھا آپ کو؟
نہیں نہیں,
یہ تو بہت پرانی بات بتا رہا ہے آپ, جب مدنی چینل وغیرہ بھی نہیں ہوگا شاید, جب
بھی بلکہ میری تو کوشش ہوتی تھی, عام شخص بھی ہوتا تھا اس کو بھی بیٹھنے کی آفر کرتا تھا کہ صحبت, چونکہ وہ ذرا کہ گیٹ اپ ہمارا مذہب ہی ہے نا, دعوت اسلامی, کچھ تو کی دعوت ہی تو دینی ہے نا.
پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے تھے آپ؟
بالکل, میں کرتا تھا, روزانہ کرتا تھا, مدرسۃ المدینہ جاتا تھا, جامعۃ المدینہ جاتا تھا, تو بس میں جاتا تھا.
اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو چومنا اور چہرے پر مس کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیں, یہ ایسی مبارک کتاب ہے قرآن شریف,
جی
اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کو چھونا, ہاتھ میں پکڑنا,
جی
یعنی ہاتھ میں, یعنی یہ ہمارے ہاتھ کے اوپر رہے, ٹچ رہے,
ٹھیک ہے,
یہ بھی عبادت ہے, اس کا بھی ثواب ہے, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے.
سبحان اللہ, پڑھنا بھی عبادت,
پڑھنا بھی عبادت ہے, منہ زبانی پڑھنا بھی عبادت ہے, دیکھ کر پڑھنا بھی عبادت ہے. تو دیکھ کر پڑھنا یہ ہے نا کہ چونکہ وہ اگر ہاتھ میں ہے مصحف شریف ہے, مصحف شریف, تو ایک تو یہ کہ چھو بھی رہے بندہ, دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے,
صحیح, تو وہ زیادہ بہتر ہوا,
تو یہ عبادت جہاں بہتر ہوا, ظاہر ہے کہ تینوں اس میں آ گئی. اور دوسرا یہ کہ مزید یہ کہ یہ جو نا قرآن پاک کو چومنا اور چہرے پر ملنا,
جی,
یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی ثابت ہے.
اچھا,
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کو مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو بوسہ دیتے اور فرماتے کہ یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی مصحف شریف کو بوسہ دیتے اور چہرے سے مس کرتے تھے, چہرے پر جو ملتے تھے.
جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں مسلمانوں میں کہ جب قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو یوں کر کے چومتے ہیں, پھر یوں آنکھوں پہ یا سر پہ رکھتے ہیں, تو یہ درست ہے؟
بالکل درست.
ایک جملہ سنا حضور, میں
بھائی سے ثواب ہے, بھائی سے برکت ہے, دیکھیں ہر ثواب والی چیز میں برکت ہے.
ٹھیک, ایک جملہ سنا آپ, اس کی مطلب آپ اس پہ رہنمائی فرمائے. وہ جملہ یوں تھا, بہت پہلے کہیں سنا تھا, آواز کانوں میں پڑی تھی کہ بس قرآن کو چومتے ہو, اس پہ عمل تو کرتے نہیں, فائدہ کیا؟
اب دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ جس نے بھی کہا ہوگا, ان مانوں کر کہا ہوگا کہ اس کی مراد یہ ہوگی کہ بھائی آپ قرآن شریف کو بالکل چومو, سر پہ رکھو, مس کرو, مگر عمل بھی کرو
قرآن کے احکام پہ,
قرآن کے احکام پر عمل بھی کرو, کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اگر یہ مراد ہے اس میں کوئی
حرج نہیں,
حرج نہیں کہ اس پر عمل تو میں کرنا ہی ہے. اب اگر ہم ظاہر ہم یہ بھی کہیں گے کہ خدا نہ خاصا اگر کوئی عمل نہیں کرتا,
جی,
کم از کم چوم بھی رہے, تو ادب تو یہ بھی کر رہا ہے, آج یہ چوم رہا ہے, آج یہ چھو رہا ہے,
جی,
تو کل ہو سکتا ہے اس کو کھولے گا, اس پر عمل بھی کر لے گا, کیونکہ جی برکت تو ہے. اگر کوئی بظاہر سے عمل نہیں کر رہا, شراب ہی ہے مثال کے طور پر, ہاتھ جو نا دھو کے وہ قرآن پاک کو چھوتا ہے, روزانہ چومتا ہے, کیا بعید کہ اسی عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے,
عالم
دین بن جائے.
تعظیم
تو تعظیم ہے نا, حضرت بشیر حافی رحمتہ اللہ تعالی کا دیکھیں, یہ تو شراب کے نشے میں تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ انہوں نے کہیں جو نا وہ دیکھا کہ وہ
پڑا ہوا ہے کاغذ,
کہ وہ کاغذ ہے نا کہیں بھی, انہوں نے اسے اٹھایا, اب کہیں رکھنا چاہو جگہ نہ ملی, تو انہوں نے جو وہ پیٹ میں نگل لیا کہ میں کہاں اس کو رکھوں,
تعظیم کی نیت سے,
تعظیم کی نیت سے انہوں نے نگل لیا, ادب کی وجہ سے. تو دیکھیں ان کو کتنا بڑا مرتبہ ملا,
گناہگاری کی راہ سے جو ہے وہ ایسی پرہیزگاری,
اسی پرہیزگاری پر آ گئے.
سبحان اللہ, تو ادب جو ہے اس کی, یعنی
ادب تعظیم بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں.
تو ہم کرتے رہیں, اگر
ہم یہ خیر, تو اگر کوئی گناہگار ہے جو بھی, اگر وہ قرآن پاک کی تعظیم کرتا ہے, اس کو چومتا ہے, بوسہ دیتا ہے باوضو ہو کر,
صحیح ہے,
وضو ضروری ہے نا,
ٹھیک ہے,
یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو بے وضو ہی نہیں اٹھا سکتے.
سبحان اللہ، یہ اس کی عزت ہے،
یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی تکریم ہے.
سبحان اللہ.
تو باوضو اگر اٹھاتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ یہ اس کی جو نا وہ نجات کا ذریعہ بن جائے، اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے.
سبحان اللہ. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
سوال عرض ہے کہ کیا اخبارات اور دیگر کاغذات کو استعمال میں لانے کی بھی کوئی صورت موجود ہے؟
جی ہاں، اخبارات وغیرہ کے استعمال کے جو نا وہ علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ جو مبارک نام ہے
جی
ان کو اگر الگ کر دیا جائے
جی،
اب ان کو دیگر جو عبارت ہے ان کو استعمال میں کیا کہتے ہیں، وہ لکھی ہوئی اگر عبارت ہے تو ان کو استعمال لا سکتے ہیں وہ کاغذ، یا یہ بھی ہے کہ ان عبارت کو مٹا دیا جائے تب بھی استعمال کر سکتے ہیں.
اب تو ریسائیکل ہو رہا ہے بڑے پیمانے پہ، اگر دیکھیں تو ریسائیکلنگ پلانٹ لگ رہے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے اس پہ بہت ورکنگ جاری ہے. دعوت اسلامی کی اپنی خدمات ریسائیکلنگ کے حوالے سے نہیں، قرآن اور یہ مقدس اوراق کی جو
بالکل
عزت ہے، ان کا تحفظ ہے، اس حوالے سے ہماری مجلس ہے، مجلس بھی جو کام کرتی ہے،
مجلس سے تحفظ اوراق مقدسہ ایک مجلس ہے، تو اس کا کام یہی ہے کہ جہاں یہ مبارک اوراق جو نو ہوتے ہیں
جی
تو ان کو جو ہے وہ ان کو دفن کرنا یا جو بھی ترکیب ہے اس پر عمل کرنا. البتہ یہ کہ یہ پیارے پیارے اوراق یا مقدس اوراق جو نا وہ چند سکوں کی خاطر اس طرح استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جس میں بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخبارات میں قرآن آیت کا ترجمہ ہوتا ہے
جی
اور وہ بھی لوگ جو نا اس کو بھی
بعض اوقات تو قرآن آیات نکل آتی،
قرآن آیات بھی ہوتی ہیں، پھر یہ کہ یہ جو نا بعض اوقات عام زمین پر خود میں نے اٹھائے،
تو ہمیں ہمارے ملک اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور اس مجلس کا بھی آپ کام دیکھیں، دعوت اسلامی کی اتنے سارے کام ہیں کہ بعض اوقات ہم ہر مجلس کا تعارف پورے انداز پہ حضور پیش نہیں کر پاتے، حالانکہ صرف یہ کام جو ہے جو ہماری مجلس سے تحفظ اوراق مقدسہ ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جو کام کرتی ہے، یو کے یورپ تک میں الحمدللہ اس حوالے سے خدمات ہیں، پاکستان میں تو بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ شہر تو شہر ہیں، گاؤں گاؤں گلی گلی آپ کو اس کے جو ہے نا وہ باکس لگے ہوئے ملیں گے کہ آپ اپنے مقدس اوراق جو ہیں کیا کہنا چاہیے قابل تعظیم جو الفاظ ہیں جس کے اندر وہ اس کے اندر ڈال دیں. انشاءاللہ یہ مجلس جو ہے ہماری، یہ شعبہ جو ہے ہمارا، تو انشاءاللہ یہ فی سبیل اللہ آپ سے پیسے بھی نہیں لے گا، اور یہ مقدس اوراق وغیرہ کی جو ہے نا یہ ٹھنڈا کرنے کی، ان کو دفن کرنے کی، قرآن محل کے نام سے بھی ہمارے یہاں بنا ہوا ہے کہ کو قرآن کنویں ہیں، اس طریقے کی چیزیں کہ جہاں پہ قرآن پاک کو دیگر مقدس اوراق کو رکھا جاتا ہے اور شرعی تقاضوں کے تحت رکھا جاتا ہے، اس کے مطابق رکھا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو شاد آباد رکھے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں 100% کوشش یہی ہے کہ وہ شریعت کے جو احکام ہیں اس کے مطابق ہو، اور دارالفتاء اہل سنت و مفتیان کرام سے رہنمائی لے کے اسلام بھائی چل رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ فرمایا تھا کہ ادب، تو بعض اوقات ادب کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
اگلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی
میرا خلیفہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ کیا بے قیمت چیز کا بھی مالک تلاش کرنا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
بے قیمت چیز ہے نا تو اس کا مالک تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہے.
بے قیمت کا تعین کیسے کریں؟
اب جیسے چینی کے چند دانے ابھی اگر کسی کے گر گئے یا شکر اتنے سے وہ گر گئے تو یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ بیچنے جائیں گے تو کوئی لے گا بھی نہیں، بے قیمت سے مراد یہ
ٹھیک
اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. البتہ مالک وہی ہے اس کا، مگر عرف ذرا یہ کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے
جی.
اب جیسے کھجور کی گٹلی ہے اس کو بھی کوئی سنا لیتا نہیں ہے نا،
ایک کھجور بھی اگر کہیں گری ہوئی ہے اس طریقے سے میرے خیال
اس کو بھی کوئی لیتا نہیں ہے. مگر یہاں یہ کہ جیسے کھجور کی گٹلی ہیں ان کے بارے میں کہ جیسے اگر جمع کی میں اتنی ساری ہیں اب یہ بے قیمت نہیں ہے
ٹھیک ہے. ان کا
ہمارے یہاں عرف ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں وہ چادر وغیرہ بچھائی جاتی ہے اس میں یہ دانے پڑے جاتے ہیں،
ذکر و اذکار
کے ایز اے تسبیح جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے
جی جی جی،
یہ کھجور کی گٹلیاں
جی،
تو یہ ہمارے یہاں اس کا استعمال ہے
صحیح.
تو اب اگر اس طرح اگر ہے تو پھر اس کو نہیں اٹھا سکتے
ٹھیک.
خالی یہ بھی استعمال نہیں ہے، بعض وقت یہ بھی اس کا استعمال یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کھجور کی گٹلیوں کی پٹلی بنا دی اور دروازہ ہوا سے جو بند ہوتا ہے اس کے آگے رکھ دیا.
مساجد میں دیکھا آپ، صحیح ارشاد فرمایا، مساجد میں صفوں پر بھی اس طریقے سے کچھ مٹی کی یا کھجور کی بھی کہیں میں نے دیکھی،
وہ کہ سب اڑے نہیں ہوا
جی
سے
جی جی.
اس کے وزن سے
جی جی ایسے دیکھا. تو بہرحال پھر ان کا جواب کیا ہو، بے قیمت ہے تو اس کے مالک،
بے قیمت ہے تو اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہے.
انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور بھی ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، تو عمومی طور پہ آپ سے دعاؤں کا کہتے بھی ہیں، دعا فرما دے
اللہ کریم ہماری مغفرت فرمائے بے حساب، اور اللہ کریم جو ہماری جائز حاجات پر نظر رحمت فرمائے.
آمین آمین بجاہ نبی الامین. حضور بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو سلامتی نصیب فرمائے، برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے آداب زندگی. انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ ہوتا رہے گا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.